الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کل سورہ اعراف کا کچھ حصہ ہم نے بیان کیا تھا اور یہ بیان کیا تھا کہ قصہ ابلیس و آدم کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے نبیوں کی دعوت کو جھٹلایا اور ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. اس کے بعد پھر تفصیل سے ذکر ہے بنی اسرائیل کا, موسیٰ علیہ السلام کا, فرعون کا. اور قرآن پاک میں موسیٰ اور فرعون کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے, تمام پیغمبروں سے زیادہ ان کا قصہ جگہ جگہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. اور وجہ یہ ہے اس کی کہ اول تو بنی اسرائیل کو امامت دی گئی تھی پوری دنیا کی, فضلتکم علی العالمین, تمہیں ہم نے فضیلت دی ہے تمام عالم پر. پھر پیغمبروں کی بڑی تعداد سب کی سب بنی اسرائیل میں آئی, کم تعداد ہے جو بنی اسرائیل سے باہر ہے, زیادہ تعداد انہی میں آئی. اور ان کی تاریخ مسلمانوں کی تاریخ سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جس طرح ان میں فرقے ہو گئے تھے, یہ مچھر چھاننے لگے تھے, باریک بینیاں کرنے لگے تھے, سخی منشی گافیاں کرنے لگے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اسی طرح فرقوں میں بڑھ جاؤ گے اور انہی کے نقش قدم پر چلو گے. تو ان کی جو برائیاں ہیں وہ قرآن نے کھول کھول بیان کی ہیں اور کہا ان سے بچتے رہنا. ان پر ایک وقت وہ آیا کہ فرعون کی قبطیوں کی حکومت تھی مصر میں, اور یہ بنی اسرائیل جو اس وقت کے مسلمان تھے گویا ان کا حال ایسا تھا کہ بہت کمزور تھے, بیگار کرتے تھے. ان کا کام تھا مٹی ساننا, پتھر اٹھانا, تعمیر کا کام کرنا, مزدوریاں کرنا, اور قبطیوں کی گائے اور بھینس پالنا, اور ان کا گوبر اٹھانا, اپلے تھاپنا. یہ تمام کام جتنے مزدوروں کے تھے, حقیر کام تھے, یہ سب ان بنی اسرائیل سے لیے جاتے تھے. اور قبطی ان پر حکومت کر رہے تھے. انہی حالات میں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نازل کیا. موسیٰ جس وقت پیدا ہوئے علیہ الصلوۃ والسلام, اس وقت ایک قانون, ایک ضابطہ نافذ ہوا تھا. ضابطہ یہ نافذ کیا تھا فرعون نے کہ بنی اسرائیل کے یہاں جو لڑکا پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے, اور لڑکی جو پیدا ہو اسے زندہ رہنے دیا جائے. چنانچہ کچھ عرصے تک یہ قانون چلتا رہا, لڑکے ذبح ہوتے رہے. اور دایا جو تھی, ڈاکٹر ولادت کا جو ڈاکٹر ہوتا تھا, ڈاکٹر نہیں ہوتی تھی, اس کو ہدایت تھی کہ گلا گھونٹ دیا کرے, مار ڈالا کرے. پھر یہ بھی ہوا کہ دایا نے مل جل کے لوگوں سے اپنا فریضہ صحیح انجام نہیں دیا, تو پھر یہ کہا گیا کہ جو بھی ملے بنی اسرائیل کا بچہ اسے دریا میں پھینک دو, مگر بہرحال ان کی نسل کشی کرو, ان کے مرد زندہ نہ رہیں. عورتوں سے کام لیا, بیگار دیا جاتا ہے. لیکن یہ بنی اسرائیل گرم دودھ تھا, نہ اگلنے کا تھا نہ نگلنے کا تھا. وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ مصر سے نکال بھی نہیں سکتے تھے, اس لیے کہ یہ قبطی بہت عیاش, بہت آرام طلب, عافیت کوش ہو گئے تھے. تو ان کے چھوٹے موٹے جتنے کام تھے مزدوری کے، محنت کے، وہ سب بنی اسرائیل کیا کرتے تھے. تو یہ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کو نکال باہر کریں، یہ بھی مجبور تھے کہ رہیں یہ، لیکن یہ بھی چاہتے تھے کہ یہ اٹھنے نہ پائیں، بیداری نہ آئے ان میں، مزدور ہی رہیں یہ. ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نازل کیا. موسیٰ کا تفصیلی واقعہ تو انشاءاللہ سورہ قصص میں ہم بیان کریں گے، چھوڑتے ہیں اس کو. صرف یہ بات عرض کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو فرعون کو یہ ڈر لگا کہ یہ دعوت اگر پھیل گئی خدا نخواستہ بقول اس کے، تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے. ویذھبا بطریقتکم المثلی، تمہاری یہ اتنی حسین تہذیب جو یہاں نافذ ہے مصر میں، اس تہذیب کو یہ تہس نہس کر دے گا، اس دعوت سے تہس نہس ہو جائے گی. مگر دعوت کن لوگوں کی، یہ ذہن میں رکھیں، اس قوم کی دعوت ہے جو غلام ہیں ان کے، جو ماتحت ہیں ان کے، ان کے چھوٹے موٹے کام کرنے والے مزدور ہیں. ان کے اندر سے ایک آدمی اٹھا اور انہیں دعوت پیش کی. فرعون کو یہ ڈر لگا، ان ہذان لساحران، یہ دو جادوگر ہیں، یریدان یخرجاکم من ارضکم، یہ تمہاری سرزمین سے تمہیں بے دخل کرنا چاہتے ہیں. ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور تمہاری بہترین تہذیب کو یہ تہس نہس کرنا چاہتے ہیں، تہذیب پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، یہ دعوت تہذیب پر حملہ ہے. یہ اس وقت انہوں نے صورتحال یہ تھی. چنانچہ فرعون نے یہ طے کیا، جب کہ ملائے قوم نے اور قوم کے سرداروں نے کہا فرعون سے کہ تم موقع دے رہے ہو موسیٰ کو اور ان کے ساتھیوں کو، قوم کو، کہ وہ دعوت پھیلاتے پھریں اس ملک میں، اس طرح تو تمہاری تہذیب ختم ہو جائے گی، شرک کی بیس پر جو تہذیب قائم ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو فرعون نے کہا تم فکر مت کرو، سنقتل ابناہم ونستحیی نساءہم، وہ کام جو رک گیا تھا تھوڑا سا اسے پھر نافذ کیے دیتے، ان کے لڑکوں کو ذبح کیا جائے گا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے گا. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ہر طرح سے غالب ہیں ان پر، ہمارے قبضے میں ہیں، غلام ہیں ہمارے، یہ کیا بگاڑ سکیں گے ہمارا، جس طرح چاہیں گے ہم انہیں رون ڈالیں گے. یہ کیفیت تھی. گویا اس کیفیت میں بنی اسرائیل دیکھتے تھے اپنے لیڈر کو کہ وہ کیا ہدایات دیتے ہیں. ان کے لیڈر عام قسم کے لیڈر تھے نہیں، پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے. ان حالات میں، یہ حالات آپ کے سامنے آئے، ان حالات میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور ان کے سامنے ایک تقریر کی. وہ تقریر میں آج کی مجلس میں سناتا ہوں آپ کو. چار بنیادوں پر، چار نکات پر وہ تقریر مشتمل ہے. یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے سامنے ان حالات میں کی تھی جن کا نقشہ میں نے کھینچا، اس پسماندگی کی حال میں جبکہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس. سب سے پہلا اعتراض تو فرعون اور فرعون کے درباریوں کا یہ تھا کہ یہ دعوت جو پھیل رہی ہے اور یہ لوگ جو سر اٹھا رہے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، یہ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں. اتذر موسیٰ و قوم ہوں لیفسدوا فی اللہ، تم موسیٰ کو اور ان کی قوم کو چھوڑے ہوئے ہو اسی طرح کہ دعوت کا کام کرتے رہیں اور اپنی بات پھیلاتے رہیں. وہ یفسدوا فی الارض، اور زمین میں دہشت گردی پھیلائیں، فساد پھیلائیں، امن کے خلاف جو کچھ کیا جاتا اسے فساد کہیے، دہشت گردی کہیے، بربریت کہیے، یا انگریزی کے لفظ میں کیا ہے، ٹیررزم کہیے. آپ غور کیجئے کہ وقت کا بادشاہ جو کہتا ہے کہ میں رب العلیٰ ہوں، سپر پاور ہوں، اور وہ قوم جو خفتی ہے، جس کی طاقت ہے، قوت ہے، حکومت ہے، وہ ان کو دہشت گرد کر رہے ہیں جو بیچارے کسی نہ کسی طرح مزدوری کرتے ہیں، ان کو فسادی کہہ رہے ہیں. اور اسی میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ پیغمبر نے جب بھی کوئی دعوت دی ہے، جس دور میں بھی پیغمبر نے جو دعوت پیش کی ہے، اس دعوت کا لازمی جز یہ رہا ہے کہ امن و امان پھیلاؤ، کسی کی جان کو خطرہ نہ ہو، امن و امان ہو، سکون ہو، جان و مال کا خطرہ نہ ہو، عزت کو خطرہ نہ ہو. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اصلاح کی یہ دعوت ہم پیش کر رہے ہیں، اس کے بعد اب فساد نہیں ہونا چاہیے. فساد کو روکنا، دہشت گردی کو روکنا اور امن و امان کو قائم کرنا، یہ اسلامی دعوت کا لازمی جز ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تک پرسکون جذبات نہ ہوں، امن و امان نہ ہو، حالات سازگار نہ ہوں، دعوت کا کام کیسے کریں گے؟ دعوت کا کام تو امن و امان ہی میں ہو سکتا ہے. اس لیے اس دور میں ہی مسلمانوں کو نہ مشتعل ہونے کی ضرورت ہے، نہ غصہ ہونے کی ضرورت ہے. دعوت کے کام کے لیے حالات سازگار کریں، سکون سے رہیں، امن و امان سے رہیں، امن و امان پھیلانے کی فکر کریں، کوشش کریں. اس لیے کہ اشتعال کے جذبات میں لوگ دشمن ہو جائیں گے، نفرت کرنے لگیں گے، آپ کی دعوت کیوں سنیں گے؟ دعوت کے ماحول بنانے کے لیے لوگوں سے دوستی کرنا، لوگوں کو ہم نوا بنانا، لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام کرنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، امن و امان کی باتیں کرنا، یہ ضروری ہے دعوت کے لیے، فطرت ہے انسان کی. اسی میں بات سنتا ہے آدمی، گرم ماحول میں کوئی نہیں سنتا، اصلاح کے ماحول میں، ٹھنڈے ماحول میں بات سنی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے. تو اگر آپ کو بات سمجھانا ہے تو پھر ٹھنڈا تو لازمی جز رہا ہے امن و امان قائم رکھنا پیغمبروں کی دعوت کا. چنانچہ جس پیغمبر کا بھی ذکر پڑیں گے آپ، یہ ملے گا کہ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ. ان حالات میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تقریر کی ہے قوم کے سامنے وہ یہ ہے، قال موسیٰ لقومی، موسیٰ نے قوم سے کہا، استعینوا باللہ. پہلا نقطہ یہ تھا تقریر کا. اب ظاہر ہے تفصیل سے یہ بات کہی ہوگی، جسے قرآن نے ایک لفظ میں بیان کیا ہے کہ مدد صرف اللہ سے چاہنا، حالات کیسے ہی ناسازگار ہوں، ظلم تم پر کیسا ہی ہو رہا ہو، کسی اور سے بھیک مت مانگنا، کسی کے پاس کچھ نہیں، یہ کسی سے مت کہنا کہ ہماری جان کو تم سے خطرہ ہے، تم ہمیں ہماری جان بخشی کرو. استعینوا باللہ، صرف اللہ سے مدد چاہنا. ابھی جو یہ کیا پھر گاڑی واڑی ہے کون؟ اچھا دیکھیے، پیر بچا کے یہیں بیٹھ جائیے، کہاں جائیں گے دور. ابھی یہ جو گجرات کا فساد ہوا، وہاں سے ایک وفد ہمارے پاس آیا. اس وفد میں ایک صاحب تھے، میرے خیال میں 40 سال کی ان کی عمر ہوگی، بڑی لمبی سی داڑھی تھی ان کی، اور انہوں نے کہا میں اس محلے میں رہتا ہوں گجرات کے جس محلے میں میرے سوا کسی کا مکان نہیں مسلمان کا، اور اسی شکل صورت سے رہتا ہوں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، میں رہتا ہوں 30 سال سے اس میں، 10 سال کی عمر سے، 45 سال کے ہوں گے زیادہ. پھر تفصیل انہوں نے بیان کی کہ میرے چہرے پر نہ داڑھی تھی، نہ میں کوئی نماز وماز پڑھتا تھا. تو ایک مرتبہ میرے پڑوسی نے کہا کہ آپ سے کوئی لوگ ملنے آئے تھے، مگر وہ مسلمان معلوم ہو رہے تھے. گویا ان کو وہ ہندو سمجھتے تھے اب تک. یہ جو صاحب تھے انہوں نے کہا گویا مجھے وہ ہندو سمجھتے تھے. کہنے لگے مجھے بڑا جھٹکا لگا اور اسی دن سے میں نے اپنی شکل صورت مسلمانوں جیسی بنائی کہ یہ مجھے مسلمان تو سمجھے کم از کم, اگر کبھی مروں تو مسلمان تو مروں. پھر انہوں نے بیان کیا کہ مجھ پر 500 آدمیوں نے حملہ کیا میرے مکان پر اسی فساد میں. تو آس پاس کے جو ہندو تھے وہ سب نکل آئے کہ آج تو ہم اس کے لیے جان دے دیں گے, اس لیے کہ ہمارے بچوں میں جو شرافت ہے, جو بھلائی ہے, جو اچھائی ہے, وہ سب اسی جوان کی پیدا کردہ ہے. یہ تو ہمارے ہر کام میں ساتھ دیتا ہے, اس نے تو اچھی باتیں ہمیں سکھائی ہمیشہ, اسے نہیں مرنے دیں گے. چنانچہ ان کو ان ہندوؤں نے بچایا. یہ سچا واقعہ ہے اور اب تک وہ وہیں رہ رہے ہیں. اور وہ ہندو ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو ہم نہیں جانے دیں گے, آپ تو ہماری رحمت ہیں, ہمارے بچوں کو جو کچھ سکھایا آپ نے سکھایا, جو تہذیب ہے, جو انسانیت ہے, جو ثقافت ہے آپ نے سکھائی. اور اس کے علاوہ بہت دوسرے محلے جس میں لوگوں نے خوش آمدیں کی ہندوؤں کی کہ ہماری جان بخشی کرو, ان کے گھر جلا دیے گئے, ان کو زندہ جلا دیا گیا. اس کو بچایا اللہ تعالیٰ نے. استعینوا باللہ, مدد مانگو صرف اللہ سے, بچانے والا صرف اللہ ہے, کوئی اور نہیں بچا سکتا. نہ اپنی شکلیں بدلو, نہ نام بدلو, نہ کوئی اور شکل اختیار کرو, نہ کسی سے بھیک مانگو, صرف اللہ کی پناہ لو. اللہ کی پناہ لینے والے کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ پہلا نقطہ ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر کا. میں جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں ورنہ اس پر کئی باتیں آپ سے کہنے کی تھی. بہرحال بات سمجھ گئے آپ کہ جب حالات سنگین ہوں, سخت ہوں, پریشانیاں ہوں, لوگوں میں ڈر پیدا ہو گیا ہے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, اور جو نڈر رہے, صرف اللہ سے ڈرتے رہے, ہر چیز ان سے ڈرتی رہی, اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ ہر چیز سے ڈرنے لگتا ہے. نوکری نہ چلی جائے, فلاں نہ چلی جائے, جاب نہ چلی جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, فلاں نہ ہو جائے. استعینوا باللہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے واصبروا, جو دین تمہیں اللہ نے دیا ہے, نوازا ہے جس دین سے, اس پر جمے رہو, صبر کرو, اپنے نفس پر بھی صبر کرو, مشتعل مت ہونا, اشتعال کے خلاف ہے, صبر کے خلاف ہے اشتعال. جذبات پر بھی قابو رکھنا, اور دین سے ہٹانے کی اگر کوئی کوشش کرے تو کبھی نہ ہٹنا, واصبروا, جمے رہنا, اپنے اصولوں کے پابند رہنا, اٹل رہنا اپنے اصولوں, ثابت قدمی دکھانا. اور مصائب آئیں, تکلیفیں آئیں, زحمتیں آئیں, تو ان کو برداشت کرنا, یہ سب صبر میں ہے. حد یہ ہے کہ اگر تمہاری جان جاتی ہو تو ایک دن تو جانی ہے, جان تو جائے گی, بہرحال موت تو آئے گی. اگر موت اس طرح آئے کہ اللہ کی خاطر تمہیں مار ڈالیں لوگ, تو مر جانا, اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی موت نہیں کہ آدمی اس لیے مارا جائے کہ وہ اللہ کا بندہ سمجھا جا رہا ہے, مسلمان سمجھا جا رہا ہے, اس لیے موت آ رہی ہے, تو اس سے بہتر موت کیا ہوگی. مجھے شعر یاد آیا فیض کا, کس دھج سے کوئی مقتل سے گیا, کس دھج سے کوئی مقتل سے گیا, وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں, یہ جان تو بہرحال سے آئے گی ایک دن. کس طرح دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں آپ, موت کس دھج سے آ رہی ہے, یہ شان سلامت رہتی ہے, اس کی فکر کریں, موت کی فکر نہ کریں, موت تو آئے گی, آج نہیں آئے گی کل آئے گی. اور اگر کوئی اس لیے مارا جائے, موت اس لیے آئے کہ یہ مسلمان ہے, جس کے چہرہ مسلمانوں جیسا ہے، بات مسلمانوں جیسی ہے، اس کی وجہ سے قتل کیا جائے تو اس سے بڑھیا موت کوئی نہیں، اس سے اعلیٰ موت. یہ تو انجام مراد ہے ہماری کہ اسلام کی خاطر مارے جائیں. یہ سچا واقعہ مراد آباد کا سناتا ہوں آپ کو. ایک شخص کوئلہ بیچتا تھا، کوئلہ جانتے ہیں نا، پتھر کا کوئلہ، لکڑی کا کوئلہ بیچتا تھا. ٹال تھی اس کی، مسلمان تھا، نوجوان تھا، مگر کبھی نماز نماز نہیں پڑھی تھی اس نے، کبھی دین کے قریب نہیں گیا تھا مسلمان، نام تو مسلمانوں جیسا تھا. اس کے ہندو دوست بھی بہت تھے. اسے شہید کیا سن 81 کے فساد میں، مراد آباد میں جو فساد ہوا تھا، اس وقت میں نوجوانوں نے چھروں سے مار مار کے اس کو مار ڈالا تھا، پورا جسم چھلنی کر دیا تھا. اس کا ایک دوست تھا ہندو، وہ مسجد میں گیا، جامع مسجد میں، اور اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آیا ہو؟ کہا مراد آباد سے آیا ہوں اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. امام صاحب نے کہا وہاں تو ایک مہینے سے مسلمان قتل کیے جا رہے ہیں، تم مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ کہا مسلمان ہی ہونا چاہتا ہوں اور وہیں جاؤں گا مراد آباد واپس. امام صاحب بیٹھ گئے، انہوں نے کہا صاحب بات بتاؤ، بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا ایک دوست تھا مسلمان، اور وہ ٹال رکھتا تھا، کوئلے کی ٹال تھی اس کے، کوئلہ بیچتا تھا. اس پر 4-5 ہندو نوجوانوں نے حملہ کیا. میرا دوست تھا وہ، میں نے اسے بہت بچانے کی کوشش کی، میں نہیں بچا سکا، اور لوگوں نے اسے چھرے سے پورا جسم کو چھلنی کر کے مار مار کے اسے مار ڈالا. مگر جس وقت وہ مر رہا تھا تو اس کے چہرے پر ایک نور آیا اور اس کی زبان سے میں نے الفاظ سنے. وہ یہ کہہ رہا تھا، اے پروردگار میں نے تو کبھی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، پروردگار میں تو کبھی مسجد کے قریب بھی نہیں گیا تھا، پروردگار میں نے تیری کوئی اطاعت فرما برداری نہیں کی، مگر اے میرے رب تو گواہ ہے نا کہ یہ مجھے مسلمان سمجھ کے مار رہے ہیں اور میں مسلمان مر رہا ہوں. اور اس کے چہرے پر ایک نور آیا اور اس کی جان نکل گئی. تو میں اسلام اس لیے لانا چاہتا ہوں کہ وہ نور مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ میں بھی جا کے ایمان لا کے مراد آباد ختم شہید ہونے کے لیے جاؤں گا، اسی طرح شہادت مجھے بھی نصیب ہو. تو اسلام ایک ایسا حق ہے، دین حق ہے، کہ اس کی اپنی طاقت تاخیر، اپنی قوت اتنی زیادہ ہے حقانیت کی، صداقت کی، کہ اگر آدمی اس پر غور کرے تو بہت بڑی دولت ہے جو ہمیں حاصل ہے، بہت بڑی نعمت ہے جو حاصل ہے. ہم قدر نہ کر سکیں یہ الگ بات ہے، لیکن بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے دے رکھی ہے. ضرورت اس کی ہے، واصبروا، ڈٹ جاؤ، ثابت قدم رہو، موت آئے گی، آ جائے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم یوں کیوں سمجھتے ہو کہ حکومت اس کی ہے، اس کی، اس کی، اس کی؟ کسی کی حکومت نہیں ہے. ان الارض للہ، زمین تو اللہ کی ہے، یہ ملکیت اللہ کی ہے، حکومت تو اصل اللہ کی ہے. یورثھا من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے تھوڑے دنوں کے لیے وارث بنا دیتا ہے، کسی کو 100 سال کے لیے دی، کسی کو 200 سال کے لیے، کسی کو 1000 سال کے لیے، 700 سال کے لیے. یورثھا من یشاء من عبادی، اور یہی تاریخ چلی آ رہی ہے، آج اس کے پاس ہے، کل اس کے پاس ہے، اصلاً تو اللہ ملکی مالک ہے اس کا. ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادی. اور ایک آخری بات موسیٰ علیہ السلام نے بڑے پتے کی کہی ہے کہ دنیا میں مصائب کی زندگی گزر جائے یا عیش کی گزر جائے، موت اس حال میں آئے یا اس حال میں آئے، والعاقبت للمتقین، یہ بات نگاہ میں رکھنی چاہیے کہ آخرت کی کامیابی تو صرف متقیوں کے لیے ہے. تم اگر یہاں مصیبت میں بھی مر گئے تو جو رب العلیٰ کہنے والے ہیں، سپر پاور کہلانے والے ہیں، ان کی آخرت تھوڑی ہے. عاقبت کا انجام، خوش انجامی، نیک نامی اور خوش انجامی، وہاں کی کامیابی تو متقیوں کی ہے. والعاقبت للمتقین. یہ چار نکاتی پروگرام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دیا. اس کے بعد سوال جواب شروع ہوئے, تقریروں کے بعد ہوتے ہیں. قوم نے سوال کیا, کہا موسیٰ باتیں تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لیکن ہم تو ستائے جاتے رہے, آپ نہیں آئے تھے جب بھی ستائے جا رہے تھے اور آپ آ گئے ہیں تب بھی ستائے جا رہے ہیں, ہم آپ کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں, اسلام لائے ہیں جب بھی ستائے جا رہے ہیں, اور آج مسلمانوں کی زبان سے بھی آپ یہ سنتے ہیں کہ بھئی ہم بے عمل صحیح, کوتاہ کار صحیح, مگر مسلمان تو ہیں نا, ہم میں سے بہت سے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں, آخر ہم ہی کیوں ستائے جا رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتے, خدا کو بھی نہیں مانتے, شرک میں بھی مبتلا ہیں, عیش پرست بھی ہیں, بدکار بھی ہیں, پھر نوازا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مہلت دی ہے ہر ایک کو, اور اس مہلت یہ اللہ کی رحمت کا کی وجہ ہے کہ مہلت دی جاتی ہے ہر قوم کو, فرد کو بھی دی جاتی ہے, قوموں کو بھی دی جاتی ہے, دی گئی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے, عسى ربكم من يهلك عدوكم, لیکن جلد ایسا ہونے والا ہے کہ تمہارے دشمن کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا. اس دشمن کی تباہی کا وقت آ چکا ہے. البتہ یہ تباہی کسی قوم کی 100 سال میں آتی ہے, کسی کی 50 سال میں آتی ہے, کسی کی 150 سال میں آتی ہوں, اتنے دنوں میں آتی جتنے دنوں میں مومن تیار ہو جائے, مومن کا جتھا تیار ہو جائے, قوم تیار ہو جائے. اور جب تک قوم تیار نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتا رہتا ہے جن کے حالات ہیں, جن کو دیا ہے, اور دیا اس لیے ہے کہ آپ تیار نہیں تھے, وہ تیار تھے, بے وجہ نہیں دیتا ہے. دی جاتی ہے مثلا آپ سے چھین کے دی گئی دوسروں کو, اس لیے دی گئی کہ آپ نے حق نہیں ادا کیا, اس کا حق ادا کرتے تو ایسا نہیں ہوتا. اس تقریر کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ بنی اسرائیل تھے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ سلوک کیا تھا, اور ان کے جو دشمن تھے ان کو کس کس طرح آزمایا اللہ تعالیٰ نے, کیسے کیسے عذاب بھیجے. سب سے پہلے تو ان پر قحط سالی نازل کی گئی, قبطیوں پر, فرعونیوں پر. منقسم من الثمرات, پھل ختم ہو گئے, کیڑے لگ گئے پھلوں میں, قحط پھیل گیا, غلہ پیدا نہیں ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے پائے بپے ان پر عذاب بھیجے, فارسلنا علیہم الطوفان, ایک طوفان ان پر آیا, بارشیں تیز ہوئیں, طوفان آیا. والجراد, ٹڈی دل بھیج دیا ان پر, سارے غلے ان کے کھا گئے. والقمل, جو, جوئیں, جوئیں جانتے ہیں نا, سرسری یا جوئیں, یہ پیدا کی. کھٹمل, مچھر, سب کے لیے یہ لفظ ہے, یہ کھٹمل مچھر, یہ عذاب آیا ان پر, ہر طرف مچھر ہی مچھر. اور جب جب اس طرح کے عذاب آتے تھے تو یہ قبطی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے تھے, فرعون بھی جاتا تھا, یا موسیٰ ادعو لنا ربک بما عہد عندک, موسیٰ ہمارے لیے دعا کرو کہ عذاب ٹل جائے, بما عہد عندک, تمہاری بہت پہنچ ہے اللہ کے پاس, اللہ سے بڑا رشتہ ہے تمہارا, بڑا عہد ہے تمہارا اس سے. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے, عذاب ٹل جاتا تھا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ کہتے تو یہ تھے, لئن کشفتن الرجز لنؤمنن لک, اگر یہ عذاب چلا گیا تو ہم ایمان ضرور لے آئیں گے. لیکن وہ عذاب جب ٹل جاتا تھا, فلما کشفنا عنہم الرجز الى اجل هم بالغوا اذا هم ينكثون, جب ذرا عذاب ٹلا پھر عہد توڑ دیا انہوں نے, پھر وہی سب کچھ کرنے لگے, کبھی مان کے نہیں دیا. والضفادع, مینڈک پیدا ہو گئے, گھر میں مینڈک, چارپائی پر مینڈک, کھانے میں مینڈک, مینڈک اتنے پیدا ہوئے کہ نہ کھا سکتے تھے, نہ پی سکتے تھے, نہ سو سکتے تھے, ہر جگہ مینڈک مینڈک. والدم, آخری عذاب آیا کہ ہر چیز خون ہو گئی, کنویں میں خون, تالاب میں خون, ہر جگہ خون. اسرائیلی روایات میں تفصیلات لکھی ہیں کہ یہ خون کا عذاب اتنا سخت تھا, اتنا سنگین تھا, کہ اسی کنویں سے جب اسرائیل پانی بھرتا تھا، بنی اسرائیل پانی بھرتے تھے، پانی ہوتا تھا، جب یہ بھرتے تھے تو خون ہوتا تھا. حد یہ ہے کہ یہ کہتے تھے بنی اسرائیل سے خوشامد کر کے کہ اپنے ڈول میں ہمیں پانی نکال کے دے دو، وہ اپنے ڈول میں نکالتے تھے پانی ہوتا تھا، ان کے ڈول میں جب انڈیلتے تھے تو خون بن جاتا. حد یہ ہے کہ بعضوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا کہ تم اپنے منہ میں پانی بھر لو پھر ہمارے منہ میں ڈال دو. جب تک وہ منہ میں رہا بنی اسرائیل کے پانی رہا، جب اپنے منہ میں سے اس نے انڈیلا ان کے منہ میں، وہ خون بن گیا. لیکن یہ ایسے ڈھیٹ تھے، ایسے ہٹ دھرم تھے کہ ان حالات میں بھی ایمان نہیں ڈالے. آخر کار فرعون کو تباہ کیا گیا، اور کون سے دریا میں غرق ہوئے؟ ارے بھائی اپنی تاریخ پہ یاد رکھو یا دجلہ، دجلہ تھا نا، ریڈ سی، صحیح کہا. انگریزی میں جب تک نہ کہا جائے کام نہیں جانتا. ٹھیک کہا، اس میں یہ غرق ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا بنی اسرائیل سے کہ تم نے ہماری نعمتوں کا شکر نہیں ادا کیا. پھر بھی وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، اور یہ قوم جو پس رہی تھی، ذلیل کی جا رہی تھی، رونی جا رہی تھی، بنی اسرائیل، فرعون کے ساتھ ہم نے اسے غرق کر دیا، اور اس قوم کو جو کمزور تھی ہم نے مشرق اور مغرب کی زمین کا، جس میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس کا وارث بنا دیا. پورا فلسطین ان کے قبضے میں آ گیا. وتمت کلمت ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، اور اللہ کی پاکیزہ کلمات مکمل ہوئے بنی اسرائیل پر. بما صبروا، انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، برداشت کیا تھا حالات کو. ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومه، اور رون ڈالا ہم نے فرعون کو، اس کی مکاریوں کو، سازشوں کو، اور وہ جو کچھ بھی کرتے تھے سب تباہ و برباد کر دیا. یہ حالات، یہ تاریخ ہے، زندہ تاریخ ہے جو قرآن نے بیان کی. یہ دہرائی جاتی ہے ہمیشہ. البتہ ضرورت اس بات کی ہے کہ امتیں مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی نوازش و کرم سے مایوس نہ ہوں، اس لیے کہ قوموں پر سختیاں آتی ہیں، حالات آتے ہیں، اور قوموں کی تباہیاں، زوال، یہ بھی صدیوں میں صدیوں لگتے ہیں اس پر، اور زوال سے پھر عروج کی طرف جانے میں بھی صدیاں لگتی ہیں. اس لیے سال، دو سال، پچاس سال، سو سال میں اگر کوئی پریشانی آ جائیں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اور تیاریاں بھی جب قوم شروع کرتی ہیں تو اس میں بھی صدیاں لگتی ہیں، تیاری ہوتے ہوتے ہوتی ہے. اور اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ دیکھیے، تفسیر سننے کے لیے یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سفید داڑھیوں کا تناسب 20% سے زیادہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور کسی قوم کی کا مستقبل کیا ہے، کسی بھی قوم کا، کسی قوم کا مستقبل آپ دیکھنا چاہیں تو نوجوان آئینہ ہے اس کا، اس قوم کے نوجوانوں کو دیکھیے، اس آئینے میں قوم کا مستقبل آپ کو نظر آئے گا. اگر نوجوانوں کا رخ صحیح ہے، وہ متوجہ ہے دین کی طرف، تو انشاءاللہ آپ کا مستقبل روشن ہے. ضمانت ہے یہ، اس لیے کہ کسی قوم کو بچانے والے، ترقی کی طرف لے جانے والے یہی نوجوان ہوتے ہیں جن کے پیروں میں بیڑیاں نہیں ہوتی ہیں، زیادہ حکمت مصلحتیں نہیں ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ نیم میخ نہیں نکالتے ہیں، اور بہت زیادہ فلسفی بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں، کرنے کر گزرنے کی ہمت ہوتی ہے، جولانیاں ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اس امت کا مستقبل بھی مجھے بہت روشن معلوم ہوتا ہے. اللہ تعالی توفیق دے کہ ہم کچھ کر سکیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.